مال روڈ کو آج اس نے پرسکون پایا اور افسردہ ہوا۔ کل یہاں کتنی قیامت اٹھی ہوئی تھی، کاریں جن کے شیشے چکنا چور ہو چکے تھے، ڈبل ڈیکر جو اجلی حالت میں بیچ رستے میں سارے دن کھڑی رہی اور یہاں ہونے والی قیامت کا اعلان کرتی رہی، اینٹیں برساتے، نعرے لگاتے جلوس، بدحواس راہگیر، بند ہوتی دکانیں، ایک شور کے ساتھ گرتے ہوئے شٹر، سڑک پر بکھری اینٹوں اور شیشوں سے بچتی بچاتی کوئی خوف زدہ بس، کوئی اکا دکا رکشہ۔ اب سکون تھا اور سڑک یہاں سے وہاں تک صاف تھی، نہ اینٹیں پڑی ہوئی، نہ شیشے کی کرچیاں بکھری ہوئی، ٹریفک ایک ہمواری کے ساتھ رواں دواں تھا۔ آرام سے چلتی ہوئی کاریں ایک کے پیچھے دوسری، دوسری کے پیچھے تیسری، کسی کا شیشہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ حیران ہوا کہ کل تو لگتا تھا کہ شہر کی سب کاروں کے شیشے چکنا چور ہو چکے ہیں، مگر یہ تو شہر کی سب کاریں سلامت ہیں۔ اور وہ ڈبل ڈیکر جو کل شام تک بیچ رستے میں اج جلی کھڑی تھی کہاں چلی گئی؟ ہاں، آندھی ہو جانے والی کار پیٹرول پمپ کے قریب اسی طور آندھی پڑی تھی، مگر اب اس راہ سے گزرنے والوں کی آنکھوں میں کوئی تجسس، کوئی حیرت نہیں تھی۔ جیسے یہ کار کسی اگلے زمانے میں آندھی ہوئی تھی اور اب امتداد زمانہ سے چونکانے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہے۔ میٹرو وائنز کے برابر سے گزرتے ہوئے اندر باہر کے شکستہ شیشوں کو غور سے دیکھا۔ یہ شکستہ شیشے غمازی کر رہے تھے کہ یہاں کل بہت کچھ ہو چکا ہے، آج کچھ نہیں ہوا تھا، پھر بھی مال کو کچھ ہو گیا تھا۔ کل کا شور جتنا عجب لگا تھا، آج کی خاموشی اس سے زیادہ عجیب نظر آئی۔ یہ بھی عجیب لگا کہ کالج کے برآمدوں کے باہر اور لان میں جتنے گملے کل اوندھے پڑے تھے، اتنے ہی وہ سب سلیقے سے رکھے تھے۔ کالج میں نظم و ضبط واپس آ گیا تھا، کلاسیں قاعدے قرینے سے ہو رہی تھیں، سامنے سبزہ زار میں طلبہ کی ٹولیاں چل پھر رہی تھیں، لڑکے راتوں رات کتنے پرامن ہو گئے ہیں۔ کل تک کیا عالم تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر منہ سرخ ہو جاتا، گلے کی رگیں تن جاتی، حلق کو پوری طرح بروئے کار لایا جاتا، گالیاں، نعرے، اور نعرے عجب اثر کرتے کہ دم کے دم میں جلوس امڑنے لگتا، ایسا کہ کالج کی چار دیواری اس پہ تنگ ہو جاتی کہ اس سے نکل کر باہر پھیل جاتا۔ اور اب اتنا امن تھا کہ کوئی اونچی آواز میں بولتا دکھائی نہیں پڑتا تھا۔ باتیں ہو رہی تھیں مگر سرگوشیوں میں۔ یار، میرا بھائی رات ہی کی فلائٹ سے آیا ہے۔ اچھا، ایکشن شروع ہونے کے بعد چلا ہے، بتاتا تھا کہ انٹر کام سے ایئرپورٹ تک پہنچنا مشکل ہو گیا، رستے میں ٹینک ہی ٹینک۔ کہتا ہے کہ جب ہم جہاز کی طرف جا رہے تھے تو ایسا دھماکہ ہوا جیسے توپ چلی ہو، اور پھر تو ایسی دھوم دھام ہوئی جیسے جنگ شروع ہو گئی ہو، اور جب ہمارے جہاز نے ٹیک آف کیا اور ہم نے باہر کی طرف دیکھا تو دور تک دھواں ہی دھواں تھا۔ اچھا، مگر ہوگا کیا؟ آگے جو کچھ بھی ہو، سالے بنگالیوں کے تو دھوئیں اڑیں گے، حرام زادے۔ منہ ہی منہ میں غصے میں کوئی بڑبڑایا، اب طبیعت صاف ہو جائے گی۔ مسرت، بیزاری، نفرت، غصہ، ہر صورت اظہار سرگوشیوں میں ہو رہا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اس بند فضا سے نکلنا چاہیے۔ ملا کی دوڑ مسجد تک، پھر وہی شیراز، مگر فضا تو وہاں بھی بند تھی۔ نہ کوئی شور، نہ ہنگامہ، نہ قہقہے، نہ اونچی آوازیں، صرف چہروں کے اتار چڑھاؤ سے پتا چلتا تھا کہ کوئی سنگین مسئلہ زیر بحث ہے۔ یار، کل یہاں کتنا ہنگامہ تھا، اور آج؟ ہاں، اور آج، عرفان منہ ہی منہ میں بڑبڑایا اور پھر چائے پینے لگا۔ یار، کل تو میں واقعی ڈر گیا تھا، لگتا تھا کہ بس آج۔ اس پر خود واضح نہیں تھا کہ آگے وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر تو اچھا ہی ہوا، عرفان نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ ایک اعتبار سے تو اچھا ہی ہوا، ہم ہر مرتبہ یہی کہتے ہیں، مگر بعد میں پتا چلتا ہے کہ اچھا نہیں ہوا۔ یار، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کچھ سمجھ میں تو میرے بھی نہیں آ رہا، مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ یہی تو واضح نہیں ہے، مگر وضاحت میں رکھا بھی کیا ہے۔ میں مبہم طور پر جو کچھ محسوس کرتا ہوں وہی سب کچھ ہے۔ عرفان مبہم طور پر جو محسوس کر رہا ہے وہ کیا؟ اس کے اندر جو خوف سرسرا رہا ہے وہ کس بات کا؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر اس نے بات ہی بدل دی۔ یار، آج سلامت اور اجمل کہاں ہیں؟ آج وہ اپنے بلوں میں ہیں۔ بلوں سے تو وہ اس وقت نکلتے ہیں جب بلوں سے نکلنے کا موسم ہوتا ہے۔ موسم آج بدل چکا ہے۔ لو، وہ سنکی آ گیا، اس نے کھلتے دروازے کی طرف دیکھ کر کہا۔ کون سنکی؟ یار، وہ سفید بالوں والا آدمی، اس نے سرگوشی میں کہا کہ وہ سفید بالوں والا آدمی ابھی ابھی دروازہ کھول کر داخل ہوا تھا اور سیدھا ان کی طرف آ رہا تھا۔ میں بیٹھ سکتا ہوں؟ بس آپ کے چند منٹ لوں گا۔ ضرور ضرور، اس نے یہ کہتے کہتے عرفان کی طرف دیکھا جس کے تیور بتا رہے تھے کہ اسے یہ مداخلت پسند نہیں آئی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا، یہ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بہت اچھا ہوا ہے، عرفان نے تلخ سے لہجے میں کہا۔ یہ تو میں نہیں جانتا کہ یہ اچھا ہوا ہے یا نہیں، اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس طرح پاکستان کو بچایا جا سکتا ہے تو۔ کس طرح؟ اس طرح؟ عرفان کو غصہ آ گیا۔ سفید بالوں والے نے عرفان کو دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں کہا، آپ میرے سر کے بال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں، سب سفید ہیں۔ آپ سفید بالوں کا واسطہ دینا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سفید کیسے ہوئے۔ یہ بتانے سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا، رکا پھر بولا، میں جب گھر سے چلا تھا تو میرے سارے بال سیاہ تھے۔ اس وقت میری عمر ہی کیا تھی، 20-21 کے پیٹے میں تھا۔ جب پاکستان پہنچا اور نہانے کے بعد آئینہ دیکھا تو میرے سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے۔ یہ پاکستان میں میرا پہلا دن تھا، گھر سے کالے بالوں اور خاندان والوں کے ساتھ نکلا تھا۔ پاکستان پہنچا تو میرا سر سفید تھا اور میں اکیلا تھا۔ چپ ہوا اور چلا گیا، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی بات کا کیا اثر ہوا۔ اسے جیسے جو کہنا تھا اس نے کہہ دیا۔ اب سکون کے ساتھ اپنے گوشے میں جا بیٹھا تھا اور عبدل کو چائے کا آرڈر دے رہا تھا۔ باہر کھڑکی سے جھانکا کہ جہاں سامنے والا میدان کتنی راتوں کے بعد خالی اور خاموش نظر آیا تھا۔ چلو اچھا ہوا، روز جلسہ روز جلسہ۔ اطمینان کے سانس کے ساتھ بستر سے پیٹ لگائی، آج سکون سے سویا جا سکے گا۔ ایک کروٹ، دوسری کروٹ، پھر کروٹ۔ نیند اس کی آنکھوں سے آج کوسوں دور تھی۔ کروٹ لینے کی خواہش پر قابو پا کر دیر تک آنکھیں موندے وہ چپ پڑا رہا، جیسے اب سویا اور اب سویا، مگر ذہن بولے جا رہا تھا، کہاں کہاں کی بات، کب کب کے قصے، کوئی اب کی، کوئی زمانوں پہلے کی۔ میں نے آج جیسے تیسے مغل پیریڈ ختم کر دیا، تاریخ پڑھانا بہت بوریت کا کام ہے۔ اور تاریخ پڑھنا، لڑکے بے ڈھب سوال کرتے ہیں، اور ذہن، ایک لڑکا کھڑا ہوا، سر، ہاں پوچھو۔ سر کیا مغلوں میں سب بھائی سوتیلے بھائی ہوتے تھے؟ بیٹھ جاؤ، تمہیں اس ساری تاریخ میں سے یہی بات پوچھنے کی نظر آئی؟ میں نے اسے ڈانٹ کر بٹھا دیا۔ بے معنی سوال، سگے اور سوتیلے کی تعریف بے معنی بات ہے، حابیل اور قابیل سوتیلے بھائی نہیں تھے۔ تاریخ میں اور تاریخ سے پہلے اساطیر، قصے، حکایتیں، بھائیوں کی کہانیاں، وہ جنہوں نے باپ کے جیتے جی، وہ جو باپ کے مرنے کے بعد۔ اب سونا چاہیے، آخر صبح کالج جانا ہے، پھر وہی کمبخت تاریخ۔ لڑکوں کو تاریخ پڑھانا کتنا بور کام ہے، اور تاریخ پڑھنا، دوسروں کی تاریخ اطمینان سے پڑھی جا سکتی ہے، جیسے ناول اطمینان سے پڑھا جا سکتا ہے، مگر اپنی تاریخ؟ میں اپنی تاریخ سے بھاگا ہوا ہوں اور زمانہ حال میں سانس لے رہا ہوں۔ فراریت پسند، مگر بے رحم حال پھر ہمیں تاریخ کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ ذہن بولے جا رہا ہے، آپ میرے سر کے بال دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہا ہوں، سب سفید ہیں۔ عرفان نے اس غریب کے سیدھے سادے سوال کا جواب کتنے ترش لہجے میں دیا تھا۔ بتانا چاہتا ہوں سفید کیسے ہوئے۔ پاکستان پہنچا تو میرا سر سفید تھا اور میں اکیلا تھا۔ پاکستان میں اس کا پہلا دن، سفید سر والا آدمی اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا، اور میرا پہلا دن، میرا پہلا دن پاکستان میں۔ اس نے غسل کیا اور آئینہ دیکھا، اور اس پر یہ کھلا کہ اس کے سر کے بال کے گھر سے نکلتے وقت سارے سیاہ تھے، اب سارے سفید ہو چکے ہیں۔ یہ اس دیار میں اس کا پہلا دن تھا اور میرا پہلا دن۔ بیتے دن اس کے تصور میں ہجوم کرتے چلے گئے، مگر مجھے تو اس دیار میں اپنے پہلے دن کی تلاش ہے۔ وہ ہجوم کو چیرتا پھاڑتا، نرغا کرتے دنوں کو دھکیلتا بڑھے چلا گیا۔ یہ میرا پہلا دن کہاں ہے؟ وہ ہجوم کو چیرتا چلا جا رہا تھا کہ دھندلی دھندلی یاد کی صورت ایک دن اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ انارکلی بازار، کچھ کھلا کچھ بند، جہاں تہاں کوئی دکان کھلی ہوئی، باقیوں میں تالے پڑے ہوئے، ہجوم بہت، خریدار غائب۔ وہ وہاں سے نکل کر بڑی سڑک پر آیا، مال روڈ، تانگے، سائیکلیں، کوئی کوئی کار، وقفے وقفے سے گزرتی ہوئی اکا دکا بس۔ ایک دراز قامت شخص، چوڑی چکلی کاٹھی، سر پہ ترے والی پگڑی، ٹانگوں میں بڑے گھیر والی شلوار، لمبے ڈگ بھرتا اس کے برابر سے گزرا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر کتنے ہی اس قد کاٹ والے ایسا لباس پہنے اسے اپنے آس پاس چلتے پھرتے نظر آئے۔ یہ شکلیں اس کے لیے نئی تھیں، اس کے لیے سارا ارد گرد ہی نیا تھا۔ چلتے ہوئے لگ رہا تھا کہ وہ کسی نئی زمین پر چل رہا ہے۔ اسے اس نئی زمین پر چلنے میں کتنی لذت مل رہی تھی۔ ایک سڑک سے دوسری سڑک پر، دوسری سڑک سے تیسری سڑک پر، جانے وہ کتنی دیر چلتا رہا، مگر ذرا جو تھکا ہو۔ کتنے زمانے بعد وہ آزادانہ چل رہا تھا، اس اندیشے کے بغیر کہ ابھی کوئی برابر سے گزرتے گزرتے چھرا اس کے اندر اتار دے گا۔ صاحب زادے، سارے دن کہاں رہے؟ حکیم جی، پاکستان دیکھ رہا تھا۔ اب اور کیا دیکھنا رہا ہے، پاکستان ہی کو دیکھنا ہے، اتنی اجلت کیا ہے، دوپہر کو آ کر کم از کم کھانا تو کھا لیا ہوتا۔ پھر حکیم جی ابا جان سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ اس نے کھانا کھایا اور اس کمرے میں جا کر لیٹ رہا جہاں اسے سونا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، کتنا صاف ستھرا اور کشادہ کمرہ تھا اور کتنا روشن تھا۔ چار کونوں میں چار بلب لگے ہوئے تھے، یہاں پہلے کون رہتا ہوگا، یوں ہی اسے خیال آیا۔ اسی کے ساتھ اسے اپنے کمرے کا خیال آیا، بدرنگ دیواروں والا چھوٹا سا کمرہ جس میں ایک چارپائی تھی، کتابوں سے بھری ایک میز، کتابوں کے بیچ میں رکھا ہوا ایک لیمپ جس کی دھیمی روشنی میں وہ رات گئے تک پڑھا کرتا تھا۔ میرا کمرہ آج کی رات خالی پڑا ہوگا۔ اس بڑے اور روشن کمرے میں لیٹے ہوئے اسے وہ اپنا چھوڑا ہوا خستہ حال کمرہ بہت یاد آیا۔ آنکھوں میں اتری نیند غائب ہو گئی۔ دیر تک وہ کروٹیں بدلتا رہا۔ ابا جان کے کھانسنے کی آواز سن کر وہ کروٹیں بدلتا بدلتا ساکت ہوا۔ اچھا تو ابا جان حکیم صاحب کی صحبت سے فراغت پا کر آ چکے ہیں، مگر کب آئے اسے ان کے آنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ خیر، وہ دیر تک دم سادھے پڑا رہا جیسے سو گیا، مگر نیند کہاں۔ اسی اپنے کمرے کا تصور بندھا ہوا تھا۔ پھر اس نے منہ پر چادر لے لی اور وہ رو دیا۔ ذاکر، جاگ رہے ہو؟ جی، اس نے کوشش کی کہ اس کی آواز سے اس کے حال کا پتہ نہ چلے۔ پھر دیر تک وہ دم سادھے لیٹا رہا جیسے وہ سو گیا ہے۔ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طور لیٹا رہا۔ آخر اس نے کروٹ بدلی، تھوڑی ہی دیر بعد دوسری کروٹ لی، پھر اٹھا، پانی پیا، پھر لیٹ رہا۔ ذاکر؟ جی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ابا جان سو گئے ہیں، مگر وہ تو جاگ رہے تھے۔ کیا بات ہے، سوئے نہیں؟ کل رات بھر کے جاگے ہوئے ہو، سو جاؤ، نیند نہیں آ رہی۔ ہاں، نئی جگہ ہے اور پہلی رات ہے، ایک تامل کے ساتھ انہوں نے کہا۔ چپ ہوئے، پھر بولے، اب سے پہلے بھی میرے ساتھ یہی ہوا کہ کبھی کسی نئی جگہ گیا تو پہلی رات تو بالکل نیند نہیں آئی۔ اس نے چادر منہ پر لے لی، اس کی آنکھ پھر بھرائی تھی۔ وہ رات اپنی بے خوابی کے ساتھ اس کے تصور میں منور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دن ماں اپنی رات کے اس کی گرفت میں تھا، تو یہ تھا اس دیار میں میرا پہلا دن۔ میں دن بھر ایک تازہ زمین پر، ایک تازہ آسمان تلے خوشی سے سرشار چلتا رہا۔ پھر رات آئی اور میری بے نیند آنکھیں آنسوؤں سے تربتر ہو گئیں۔ وہ دن اسے بہت پاکیزہ نظر آیا، اپنی رات سمیت، اپنے اس رات کے آنسوؤں سمیت۔ اس دن کو میں بھول گیا تھا، اسے تعجب ہوا اتنے اجلے دن کو۔ اس کے بعد تو دن میلے ہی ہوتے چلے گئے، شاید یہی ہوا کرتا ہے، دن گزرتے چلے جاتے ہیں اور پہلے دن کی پاکیزگی گردش ایام میں زائل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کتنی جلدی ہمارے دنوں کی پاکیزگی زائل ہو گئی، کتنی جلدی ہماری راتوں سے ٹھنڈک رخصت ہو گئی۔ مگر خیر، وہ ایک دن اس دیار میں میرا وہ پہلا دن میرے حافظے میں منور رہنا چاہیے۔ مگر اس خیال کے ساتھ کچھ آس پاس کے دن بھی منور ہو گئے اور اسے ایک دن کے گرد اکٹھے ہوتے چلے گئے۔ منور دنوں کا ایک جھرمٹ سا بن گیا، جب پاکستان ابھی نیا نیا تھا، جب پاکستان کا آسمان تازہ تھا، روپ نگر کے آسمان کی طرح، اور زمین ابھی میلی نہیں ہوئی تھی۔ کس طرح ان دنوں قافلے کالے کوسوں چل کر یہاں پہنچ رہے تھے۔ روز کوئی قافلہ شہر میں داخل ہوتا اور گلیوں محلوں میں بکھر جاتا۔ جسے جہاں سر چھپانے کے لیے کونا مل گیا، وہاں پسر گیا۔ جسے کشادہ مکان میسر آ جاتا، وہ پہلے اپنی خوشی سے، پھر مروت میں آنے والوں کو پناہ دیتا چلا جاتا، یہاں تک کہ وہ کشادہ مکان تنگ نظر آنے لگتا۔ پناہ لینے والے پوری داستان سناتے کہ سفر میں کیسے کیسے رنج انہوں نے کھینچے اور کن مشکلوں سے یہاں پہنچے۔ پھر ان کا حال سناتے جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے۔ پھر پناہ دینے والے اور پناہ لینے والے مل کر انہیں یاد کرتے جنہوں نے زمین پکڑی اور اپنے گھروں کو اور بزرگوں کی قبروں کو نہیں چھوڑا۔ انہیں دھیان میں لاتے جو ساتھ ساتھ نکلے تھے مگر رستے میں بچھڑ گئے، اور جنہیں وہ اجنبی راہوں میں بے گور و کفن چھوڑ آئے۔ وہ مل کر ان سب پیچھے رہ جانے والوں کو ایک ملال کے ساتھ یاد کرتے، دل ان کے بھر آتے اور آنکھیں ڈب ڈبانے لگتی۔ پھر آنکھیں پونچھتے اور اگلے دنوں کی سوچتے کہ یہاں کیسے گزر بسر کرنی ہے۔ آن ملنے والے کس کس رنگ میں آن کر ملتے۔ کبھی چلتے چلتے بازار میں مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اما تم کہاں؟ بھیا وہاں جینے کا دھرم نہیں رہا تھا، سوچا کہ استاد یہاں سے نکل چلو، بس بستر باندھا اور اسپیشل میں بیٹھ لیا۔ کبھی اچانک دروازے پر دستک ہوتی، دروازہ کھلنے پر کبھی سامان اور سواریوں سے لدا پھندا تانگا کھڑا نظر آتا۔ کبھی اکیلا آدمی بے سرو سامان، لباس میلا کچیلا، سر میں گرد اٹی ہوئی، شیف بڑی ہوئی، پہلی نظر میں صورت پہچاننے میں نہ آتی۔ جب پہچانی جاتی تو آنکھیں حیرت زدہ ہو کر دیکھتی، ارے تم ہو؟ بے ساختہ بغلگیر ہونا، سوال پہ سوال کرنا، کیسے آئے، راستے میں سب خیریت رہی؟ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کیا اکیلے چلے تھے؟ سامان کہاں ہیں؟ خیریت کیسی؟ ٹرین پر حملہ ہو گیا تھا، اللہ خیر کرے۔ پھر؟ بس اللہ نے خیر ہی کی، جان اور آبرو رکھ لی، ورنہ کوئی کسر تو نہیں رہ گئی تھی۔ اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر باقی لوگ کہاں ہیں؟ والٹن کیمپ میں ہیں۔ میاں جب گھر موجود ہے تو کیمپ میں کیوں پڑے ہو؟ یہی سوچا تھا کہ پہلے معلوم کر لیں کہ گھر میں کچھ گنجائش بھی ہے۔ میاں، دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے۔ گنجائش ویسے مکانوں میں بھی کم نہیں تھی۔ شام نگر میں کتنے مکان خالی پڑے تھے، کتنے مکان تھے کہ کھلے پڑے تھے، دروازے اور دریچے سب کھلے ہوئے۔ کھلے دریچوں سے گھر میں بھرا ساز و سامان نظر آتا ہوا لگتا تھا کہ جانے والے بس اچانک دامن جھاڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے اور نکل گئے۔ ایسے بھی مکان تھے جن میں موٹے موٹے تالے پڑے تھے، اوپر نیچے کے سب دریچے احتیاط سے بند کیے ہوئے۔ لگتا تھا کہ جانے والے واپسی کے خیال سے گھروں کو بند کر کے لمبے سفر پر گئے ہیں۔ کسی کسی گھر کی بالائی منزل کا کوئی دریچہ بے دھیانی میں کھلا رہ گیا تھا، اور اب جب ہوا تیز چلتی تھی تو دریچے کھلتے بند ہوتے پٹ دھاڑ دھاڑ بولتے تھے۔ کوئی کوئی عمارت ادھ بنی پڑی تھی، کوئی تعمیر کے آخری مرحلے میں آ کر جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ ان عمارتوں والے دور کے شہروں میں سر چھپانے کے لیے کونے ڈھونڈتے پھرتے ہوں گے، دور کے شہروں سے آنے والے ان عمارتوں میں سر چھپانے کے لیے تگ و دو کرتے پھرتے تھے۔ ان عمارتوں میں بہت گنجائش تھی، ان عمارتوں سے زیادہ دلوں میں گنجائش تھی۔ حکیم بندے علی نے اپنے مقبوضہ دو منزلہ مکان میں کتنے گھرانوں کو پناہ دے رکھی تھی۔ ننوا اس وقت پہنچا جب دونوں منزلیں بھر چکی تھیں۔ حکیم جی، میں تو جی تمہارے اس باہر کے برآمدے میں پڑ رہوں گا۔ ہاں ہاں، شوق سے، حاضر میں کیا حجت ہے؟ ننوا نے اپنے ٹبر کے ساتھ اس باہر کے برآمدے میں ڈیرے ڈال دیے۔ وہ دن اچھے ہی تھے، اچھے اور سچے۔ مجھے وہ دن یاد رکھنے چاہیے، بلکہ قلم بند کر لینے چاہیے کہ مبادہ ذہن سے پھر اتر جائیں، اور بعد کے دن انہیں بھی کہ پتا چلے کہ کیوں کر دنوں سے اچھائی اور سچائی معدوم ہوتی چلی گئی، کیوں کر دنوں سے نحوست اور راتوں سے دہشت وابستہ ہوتی چلی گئی۔ کس طرح دیکھتے دیکھتے شام نگر کے مکان کشادہ سے تنگ ہوتے چلے گئے اور دلوں میں گنجائش کم ہوتی چلی گئی۔ قافلوں کا تانتا ٹوٹ چکا تھا، بس کبھی کوئی اکا دکا فرد، کبھی کوئی چھوٹا موٹا خاندان آ نکلتا۔ شام نگر میں بھٹکتا پھرتا، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی۔ شام نگر کے سب مکان بھر چکے تھے، جو کھلے پڑے تھے وہ بھی، جو مقفل تھے وہ بھی، جو ادھ بنے رہ گئے تھے وہ بھی۔ جس مقفل عمارت کا ایک بالائی دریچہ کھلا رہ گیا تھا اور دوپہروں اور راتوں کو تیز ہوا چلنے پر ایک ڈراؤنے شور کے ساتھ کھلتا اور بند ہوتا تھا، اب اس کے صدر دروازے سے بچے اور جوان آتے جاتے نظر آتے اور اس بالائی دریچہ پر ایک چک پڑی دکھائی دیتی تھی۔ بالائی منزلوں کے دریچوں پر کہیں چکے پڑی تھیں، کہیں رنگین پردے، کہیں ٹاٹ، اونچی منڈیروں پر کہ کل تک ویران پڑی تھیں رنگ برنگ گیلے کپڑے پھیلے نظر آتے۔ اس سفید انڈا سی عمارت میں جس کے چوپٹ کھلے دروازے اندر کے فرنشڈ کمروں کا پتہ دیتے تھے، اب باہر کے چپ والے برآمدے میں بھینس بندھی نظر آتی تھی، اور ڈرائنگ روم میں نقشہ یہ دکھائی پڑتا تھا کہ فرنیچر ایک طرف ڈھیر کیا ہوا تھا، باقی جگہ میں بھوسے اور اپلے کے ڈھیر۔ شام نگر میں بے سر و سامانی کا نقشہ اب نہیں تھا، زندگی کی ضرورتیں کہ ہجرت میں مختصر ہوتے ہوتے تن ڈھانکنے اور پیٹ بھرنے تک محدود ہو گئی تھیں، اب بھی بڑھ کر پھیل گئی تھیں اور بڑھتی پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ جن مکانوں نے کئی کئی خاندانوں کو پناہ دی، اب وہ مکان باقی خاندانوں سے گلو خلاصی حاصل کر کے کسی ایک خاندان کی رہائش گاہ تھے، مگر اس کے باوصف اب ان میں مکانیت کم اور مکینوں کی ضروریات زیادہ نظر آنے لگی تھیں۔ جن مکانوں میں ہنوز مختلف خاندان ٹھسے ہوئے تھے، ان میں ہر خاندان اپنی ضروریات زندگی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ پھیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی مکین پھیلتے پھیلتے اپنی حدوں سے نکل کر دوسروں کی حدوں میں پھیلنے پر مائل نظر آتا، دوسری طرف سے مزاحمت ہوتی، تو تکار، پھر ایک کا ہاتھ اور دوسرے کا گریباں، لڑنے والے پہلے اندر اندر لڑتے، پھر لڑتے لڑتے باہر نکل آتے، ہمسائے پہلے تو تماشا دیکھتے، پھر بیچ بچاؤ کراتے، کوئی پھرتیلا مکین بھاگ دوڑ کر کے پورا مکان اپنے نام الاٹ کرا لیتا، پھر باقی مکین ٹانڈا بانڈا لاد کر نئے ٹھکانے کی تلاش میں نکلتے۔ جس نے نکلنے میں پسو پیش کیا وہ تھانے کچہری میں کھچا کھچا پھرتا۔ حکیم جی، کیا ننوا چلا گیا یہاں سے؟ میں نے اس برآمدے کو جہاں اب ایک ٹھنڈے چولہے کے سوا کچھ نہیں رہ گیا تھا حیرت سے دیکھا، اور بغلی کمرے میں جا کر کے حکیم بندے علی کا مطب تھا وہاں سوال کیا۔ نہ جاتا تو کیا کرتا، پولیس آ کر برتن بھانڈے سڑک پر پھینکنے لگی تھی۔ چپ ہوئے، پھر بولے، ہم بھی مکان کی تلاش میں ہیں۔ آپ؟ ہاں میاں، میں۔ پولیس کے ہاتھوں بے عزت ہونے سے یہ اچھا ہے کہ آدمی خود ہی اٹھ جائے۔ مگر پہلے تو آپ ہی اس مکان میں آئے تھے، آپ ہی نے ہم سب کو پناہ دی تھی۔ بیٹے سوتے کی کٹیا، جاگتے کا کٹا۔ منشی مصعب حسین بھاگ دوڑ کر کے اپنے نام کا آرڈر لے آئے ہیں۔ رکے بولے، اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے، وہ کسی کو یہاں ٹکنے نہیں دے گا۔ میں نے اندر جا کر ذکر کیا، ابا جان ننوا تو چلا گیا۔ ابا جان نے کوئی جواب نہیں دیا، اور حکیم جی بھی مکان کی تلاش میں ہے، ابا جان نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ہاں امی بولی، تم مکان کب تلاش کرو گے؟ ہمیں بھی نکلنا پڑے گا۔ کیوں، تم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ امی یا منشی وہاں تو ایسا نہیں تھا۔ امی نے ٹھنڈا سانس بھرا، یہاں آ کے تو لوگوں کی آنکھوں کا پانی مر گیا۔ تجھے تو کیا یاد ہوگا، جب تیرے دادا ابا زندہ تھے تو یہ منشی مصعب حسین ہماری دیوڑی نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ کی شان کہ اب ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ ابا جان نے امی کو دیکھا کچھ ناخوش سی نظروں سے، پھر بولے، والد مرحوم نے اپنے وقت میں کس کس کو فیض نہیں پہنچایا، مگر کسی پر جتایا نہیں۔ ہم نے بھی کب کسی پر جتایا، مگر جب جی جلتا ہے تو بات زبان پر آ ہی جاتی ہے۔ وہاں پر کیا اوقات تھی، یہاں آ کے گنجے کو ناخن مل گئے۔ ذاکر کی ماں، ابا جان کے لہجے میں سرزنش کا رنگ تھا۔ اللہ تعالیٰ غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں مگر تم نے تو غرور کبھی نہیں کیا تھا، خدا نے تمہیں کتنا پسند کیا۔ آج سر چھپانے کے لیے کوئی کونا نہیں ہے، امی نے جلے بھنے لہجے میں کہا اور چپ ہو گئیں۔ میں آہستہ سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس گھر سے نکل جانے کے خیال نے مجھے کوئی ایسا پریشان نہیں کیا۔ اصل میں اس گھر کے در و دیوار سے میں کچھ زیادہ مانوس نہیں ہو سکا تھا، اور جس کمرے میں میں نے اپنا بستر کھولا تھا اس سے تو مجھے بالکل ہی انس نہیں تھا۔ مجھے اپنا چھوڑا ہوا کمرہ اکثر یاد آتا تھا۔ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دم سے کتنی وقی بن گئی تھیں۔ کوئی غیر اہم سی بات، کوئی ننھی سی چیز، کبھی بیٹھے بیٹھے، کبھی چلتے چلتے یاد آ جاتی۔ ایک منظر تصور میں ابھرتا، اسے پے وسط کوئی دوسرا منظر، پھر ان دونوں سے بالکل غیر متعلق کوئی تیسرا منظر۔ یادیں لہروں کی مثالیں امٹتی رہتی، اور میں ان میں بہتا رہتا، اور وہ لہر جو ہر لہر میں شامل تھی اور لہروں کے سارے سلسلے کو منور کر رہی تھی۔ صابرہ، ہم آخری دنوں میں کتنے گھل مل گئے تھے، اور جب میں اسے پہنچانے انوپ نگر گیا تھا، اس کے ساتھ اپنا پہلا اور آخری سفر۔ ہم ویاس پور سے منہ اندھیرے نکلے تھے، لیکن جب لوری بلند شہر جا کے رکی تو دوپہر ہو چکی تھی، اور جب ہمارا اکا دوسرے اڈے پر جانے کے لیے، جہاں سے انوپ نگر کے لیے لوریاں چلتی ہیں، بازار سے گزرا، تو بورا والوں کی گلی میں اتنا دھواں اور اتنے تتیے تھے کہ میرا دم گھٹنے لگا۔ اس نگر کی بستیاں اپنی اسی رنگت سے تو پہچانی جاتی ہیں، یہ رنگت ویاس پور کی رنگت سے کتنی مختلف تھی۔ دھواں، تتیے، گڑسلیں، گرد، بازار میں جہاں پینٹ لگتی وہاں کتنی گڑسلیں ہوتی تھیں، اور جس گلی میں ہڑے بڑے چولہوں پر شکر کے کڑھاؤ چڑھے نظر آتے وہاں کتنا دھواں اور تتیے ہوتے تھے کہ گلی سے گزرنا مشکل ہوتا۔ بازار سے آگے جاؤ تو کنکر بچھی گرد آلود سڑکیں، کہیں ہموار، کہیں گڑھے پڑے ہوئے۔ انوپ نگر کی لوری کہیں تیسرے پہر کو چلی ہے، گنگا کے پل سے گزرتے گزرتے اندھیرا ہو گیا۔ جانے کیسے، جانے کس وقت وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ پھر میں اس راہ کی گرد اور گڑھوں سے بے نیاز ہو گیا، اور اس بات سے بھی کہ لوری کب انوپ نگر پہنچے گی، اور پہنچے گی بھی یا نہیں۔ چلتے چلتے میں ٹھٹکا، افضال تم یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ دوستوں کے ساتھ ہمدردی، میں نے چکرا کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، بس درخت تھے اور گرتے ہوئے زرد سوکھے پتے۔ کون دوست؟ یہ سب درخت میرے دوست ہیں، آج وہ مشکل میں ہیں، لگتا ہے کہ بالکل برہنہ ہو جائیں گے۔ میں وہیں گھاس پر افضال کے برابر بیٹھ گیا، پھر گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ یار موسم بالکل ہی بدل گیا، جب ہم آئے تھے تو برسات ختم ہو رہی تھی، جاڑے شروع ہو رہے تھے۔ جاڑا بھی کیسا پڑا ہے الما۔ ہاں پاکستان نے ایک موسم دیکھ لیا، اب اس پر دوسرا موسم گزر رہا ہے، اور یہ موسم زیادہ ظالم ہے، درخت برہنہ ہو رہے ہیں۔ یار افضال، یوں ہی میں نے پوچھ لیا، یہاں نیم نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ چلو میں تمہیں دکھاؤں۔ وہ مجھے اس پارک میں لیے لیے پھرا، پھر ایک درخت کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ رہا تمہارا نیم، یہ رہا تمہارا نیم، یہ رہا تمہارا نیم۔ میں نے غور سے دیکھا، یار یہ تو بکائن ہے۔ وہ اس پر تھوڑا سٹ پٹایا، خیر کوئی بات نہیں، بکائن بھی برا نہیں ہوتا، میرا تو وہ بھی دوست ہے۔ نیم یہاں ہے، ڈھونڈنا پڑے گا۔ مگر ہماری طرف اسے ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا، لو چلتی دوپہروں میں اور ساون سے بھیگے دنوں میں وہ خود اپنا اعلان کرتا تھا۔ افضال چپ رہا، ایک گھنے برگد کے نیچے جا کر اس نے قیام کا اعلان کیا، یہاں تھوڑا دم لو، یہ پاکستان کا سب سے ٹھنڈا گوشہ ہے، اچھا، میں ہنس پڑا۔ ہاں، افضال نے سنجیدگی سے کہا، اصل میں میری آشنائی برگد سے زیادہ ہے۔ نیم تو زنانہ پیڑ ہے، اس کی شاخوں میں تو جھولا ہی ڈالا جا سکتا ہے، یا پھر اس چھاؤں میں بیٹھ بوڑھیاں چرخا کات لیں۔ نروان تو برگد کی چھاؤں میں ہی ملتا ہے۔ اس وقت برگد کے خلاف کچھ کہنا کفران نعمت ہوتا۔ اس کی چھاؤں گھنی اور ٹھنڈی تھی، نیچے بچھی ہوئی گھاس ہری ہری اور نرم نرم۔ میں نے جوتے اتار کر الگ رکھے، گریبان کے بٹن کھولے اور چت لیٹ کر آنکھیں موند لی۔ مجھے اپنے گمشدہ پیڑ یاد آ رہے تھے، گمشدہ پیڑ، گمشدہ پرندے، گمشدہ صورتیں۔ نیم کے موٹے ٹہنے میں پڑا ہوا جھولا، سابرا، لمبے جھوٹے، نیم کی نمبولی پکی، ساون کب کب آوے گا، بوندوں سے بھیگے گال پر گری ہوئی گیلی لٹ، جیوے موری ماں کا جایا، ڈولی بھیج بلاوے گا، دور کے پیڑ سے آتی ہوئی کوئل کی آواز۔ نیم کا پیڑ بھی میں نے دریافت کر ہی لیا، مگر کوئل کی آواز پہلے سنی۔ اس دیار میں وہ میرا پہلے پہل کوئل کی آواز سننا۔ اس کجامی آیا دیں آواز دوست۔ یہ واقعہ اس وقت رونما ہوا جب ہم شام نگر سے نکل کر کرائے کے مکان میں آباد ہوئے۔ یہاں آس پاس کوئی متروکہ مکان نہیں تھا، اس لیے اڑوس پڑوس میں کوئی مہاجر گھرانہ بھی نہیں تھا۔ کھلی جگہ تھی، تھوڑے فاصلے پر درخت اچھی خاصی تعداد میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ کوئل کی آواز سے میں سمجھ گیا کہ ان میں آم جامن کے پیڑ بھی ہوں گے۔ کوئل کی آواز امی نے سنی تو عجیب طرح سے چونکی، آئے ہائے کوئل بول رہی ہے، پھر بالکل چپ ہو گئی، کان کوئل کی آواز پہ لگے ہوئے۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی ہیں۔ کوئل کی آواز میرے لیے محکمہ بحالیات کا پروانہ بن گئی کہ اس کے بعد میں اس شہر میں رستہ بستہ چلا گیا۔ مگر امی کے یہاں اس آواز نے مختلف اثر کیا، سوئی ہوئی یادوں کو جگا دیا۔ اوپر سے شریفن بوا نازل ہو گئی، اے شریفن بوا تم کب آئی؟ اور امی اٹھ کر بے ساختہ ان سے گلے ملی، دلہن بھی مجھے تو آئے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا، ایسا جی چاہ رہا تھا تمہیں دیکھنے کو۔ میں اتا پتا لیتی شام نگر والے گھر میں پہنچی، منشی مصعب حسین نے بتایا کہ مولانا تو یہاں سے چلے گئے۔ یہ کہتے کہتے انہوں نے مکان کا نظروں ہی نظروں میں جائزہ لیا۔ دلہن بھی، میں ابھی منشی مصعب حسین کا گھر دیکھ کے آ رہی ہوں، حویلی ہے حویلی، تم نے یہ کیا دیڑھ بالش کا مکان الاٹ کرایا ہے؟ میاں میاں الاٹ کہاں کرایا ہے، ہم تو کرائے کے مکان میں پڑے ہیں۔ کرائے کے مکان میں؟ دلہن بھی ہوش کی دبا لو، نگوڑے نگھروں نے حویلیاں الاٹ کرا لی، حویلی والے کرائے کے مکان میں پڑے ہیں۔ پھر لہجہ بدل کے بولی، بی بی برا مت مانیو، تمہارے پاکستان میں تو بہت آپا دھاپی ہے، لوگوں کے خون کیسے سفید ہوئے ہیں، میں تو دیکھ کے حق دق رہ گئی۔ پھر فوراً ہی میری طرف متوجہ ہوئی، دلہن بھی یہ ذاکر ہے؟ اے ہے، میں نے تو اسے پہچانا ہی نہیں۔ اٹھ کر چٹ چٹ بلائیں لی، بیٹے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے تمہارے پوتڑے دھوئے ہیں، اور جب تمہارے موتی چہرہ نکلا تھا تو بی اما کے ساتھ میں رات رات بھر تمہارے سرہانے بیٹھی رہتی تھی۔ دلہن بھی تمہیں تو یاد ہوگا؟ ہاں یاد ہے، اس بیماری سے تو بس معجزہ ہی تھا کہ بچ گیا۔ بی اما نے کم دعائیں نہیں مانگی تھی، ہر وقت جانماز پہ بیٹھی رہتی تھی۔ تو بیٹے کیا کر رہے ہو؟ شریفن بوا تمہارا ذاکر کالج میں پروفیسر ہو گیا ہے۔ ماشاء اللہ، خدا مبارک کرے۔ پھر رک کے بولی، دلہن بھی منشی مصعب حسین کے لونڈے کو دیکھ کے تمہیں دنگ رہ گئی، وہاں پہ تو ڈنڈے بجاتا تھا، وہ نکھٹو یہاں آ کے تو دونوں ہاتھوں سے کما رہا ہے۔ کمانے والے یہاں دونوں ہاتھوں سے ہی کما رہے ہیں بیٹے، شریفن بوا پھر مجھ سے مخاطب ہوئی، پاکستان میں تو لوگ بڑی بڑی نوکریاں کر رہے ہیں، تم لونڈے پڑھانے میں اپنی عمر کیوں گوا رہے ہو؟ امی نے اس معاملے میں شریفن بوا کی ایسی حوصلہ افزائی نہیں کی، انہوں نے ذکر ہی دوسرا چھیڑ دیا۔ شریفن بوا وہاں کا بھی تو کچھ حال سناؤ۔ وہاں کا حال؟ شریفن بوا نے ٹھنڈا سانس بھرا، وہاں کا کیا حال پوچھو ہو، وہاں اب ہے کون؟ بڑی حویلی میں تو اب شرنارتھی آ گئے ہیں، خان صاحب والے گھر میں تالا پڑا ہے، چھوٹی حویلی بالکل کھنڈر ہو گئی ہے۔ پچھلی گرمیوں میں جب کالی آندھی آئی تھی تو اس کی فصیل گر پڑی، بس جب سے اندر باہر ایک ہے، بےچارے تراب علی اپنے ران جہان میں اکیلے رہ گئے ہیں، سارا کنبہ ادھر آ گیا، وہ اکیلے ٹوٹرو ٹو بنے بیٹھے ہیں۔ اب تو وہ بہت بوڑھے ہو گئے ہوں گے، بالکل پھونس ہیں، ڈھنڈھار گھر میں کھٹیا پہ پڑے کھانستے رہتے ہیں۔ ٹھنڈا سانس بھرا، ایک وقت تھا کہ خاندان پھیلتے چلے جا رہے تھے اور بڑے بڑے گھر چھوٹے لگنے لگے تھے، اب یہ وقت آیا ہے کہ خاندان سارے بکھر گئے، اب چھوٹے گھر بھی بڑے لگتے ہیں، اب تمہارا ہی گھر ہے، وہاں اب کون رہ گیا ہے؟ بتول بھی اور چھوٹی تھی، دو دم اور اتنا بڑا گھر۔ اچھا تو طاہرہ چلی گئی؟ ہاں، اس کا میاں پچھلے مہینے ڈھاکہ سے آیا تھا، اسے لے گیا، اب وہاں سے بیٹی کے خط پہ خط آ رہے ہیں کہ تم بھی آ جاؤ۔ سابرہ کی بھی کہیں بات چل رہی ہے؟ پیغام تو کئی جگہ سے آئے تھے، اور میں نے تو بتول بی کو کہا بھی تھا کہ دیکھ بی بی، جو لڑکا مل جائے اس کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا کے فارغ ہو جا، لڑکے اب یہاں پہ ہیں کہاں کہ اچھا برا دیکھا جائے، لڑکے تو سب پاکستان چلے گئے۔ پھر بی بی ہمارا کام تو سمجھانا تھا سو سمجھا دیا، باقی اپنا برا بھلا آدمی آپ ہی سمجھتا ہے۔ پھر دبے لفظوں میں بولی، سنا یہ ہے کہ صابرہ نے انکار کر دیا۔ صابرہ نے انکار کر دیا؟ امی تعجب سے بولی، وہ ایسی لڑکی تو نہیں تھی، کہتی ہے نوکری کروں گی۔ میں نے سنا تو ماتھا پیٹ لیا کہ مولویوں کے خاندان کی بیٹی اب دفتروں میں جا کے نوکری کرے گی۔ اچھا، امی کچھ چپ سی ہو گئی۔ صابرہ کا ذکر میں نے کچھ سنا کچھ نہیں سنا۔ اس ذکر پر آ کر شریفن بوا کی اونچی آواز نیچی ہوتے ہوتے سرگوشی کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر اسی وقت عرفان نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، کیوں آج شیراز نہیں چلنا؟ کیوں نہیں چلنا، بس چلتے ہیں۔ اور میں فوراً ہی عرفان کے ساتھ شیراز کے لیے چل پڑا۔ شاید اب میرے یہاں بھی پیچھے رہ جانے والی چیزیں پیچھے کھسک گئی تھی، سامنے کی چیزیں نظروں میں کھپتی جا رہی تھی۔ یہ شہر اپنے شاد آباد ریستورانوں، گھنے پیڑوں اور بھرے بدن والی لڑکیوں کے ساتھ میرے اندر سما رہا تھا، اور اس شہر کا نقشہ بھی تو دیکھتے دیکھتے بہت بدل گیا تھا۔ وہ کوچے جو اپنی جل پھونکی گری پڑی عمارتوں کے ساتھ گزری ہوئی قیامت کا پتہ دے رہے تھے، وہاں اب نئی عمارتیں نئے مکینوں سے مہک رہی تھیں، اور گلی کوچے ایک نئے شور سے معمور تھے۔ متروکہ دکانوں پر بیٹھے ہوئے اب پہلے کی طرح اکھڑے اکھڑے نظر نہیں آتے تھے، اب تو یوں لگتا تھا کہ وہ صدا سے یہاں بیٹھے ہیں۔ بازاروں کے پرانے اور نو وارد اجزاء و عناصر گھل مل چکے تھے، دکانیں، دکاندار، دکانوں میں سجا مال و اسباب، آتے جاتے خریدار، اہلے گہلے پھرتے سیلانی، سب آپس میں گھل گھلا کر ایک وحدت بن چکے تھے۔ میں نے اس شہر میں ایک آوارہ گرد کی حیثیت سے آغاز کیا اور شیراز کو اپنا ڈیرا بنایا۔ یار مختلف راستوں اور مختلف بہانوں سے آئے اور اس ڈیرے میں اکٹھے ہو گئے۔ کسی کے ساتھ یہ ہوا کہ پورا خاندان کسی متروکہ مکان کے ایک کمرے میں یا ایک برآمدے میں ڈیرے ڈالے پڑا تھا۔ وہ اس تنگ فضا سے خفقانی ہو کر شہر کی وسعتوں میں بھٹکتا پھرا، بھٹکتا بھٹکاتا کسی شبھ گھڑی میں شیراز میں داخل ہوا اور پھر یہیں کا ہو رہا۔ کسی کے ساتھ یہ گزری کہ بڑا سا مکان الاٹ ہو گیا، وہ اس مکان کی وسعت سے خائف ہو کر گھر سے نکلا، شہر میں آوارہ پھرا اور اسی آوارگی میں شیراز کو دریافت کیا۔ کوئی تقسیم سے پہلے سے یہاں اپنے جدی مکان میں اچھا بھلا رہتا تھا، مگر بے گھری بے دردی کی اس نئی فضا میں جدی گھر سے جی اس کا اچاٹ ہوا اور وہ اپنی مرضی سے نگھرا بن اس تھیے پہ آ بیٹھا۔ ان دنوں جب پوری خلقت بے ٹھکانہ نظر آتی تھی، ہم نے جانا کہ ہمارا اپنا ایک ٹھکانہ ہے، جیسے ہم جنم جنم سے شیراز میں دھونی رمائے بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے۔ جب کلیم منظور ہو چکے اور بے گھروں کو گھر اور بے روزگاروں کو روزگار مل گیا، تو ہم شیراز کے باسی بے ٹھکانہ نظر آنے لگے، جیسے شہر میں بس ہم ہیں جن کا کوئی گھر در نہیں ہے۔ بس انہی دنوں میں جب ہم پہ یہ عالم گزر رہا تھا، افضال ایک بے قرار روح بنا اور شراب سے شناسا ہوا، عرفان کے لہجے میں زہر پیدا ہوا۔ ہاں، سلامت اور اجمل ابھی شراب اور انقلاب کے ذائقوں سے آشنا نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ صرف انٹلیکچوئل تھے اور شیراز میں بیٹھ کر صرف ادب اور آرٹ پر بحثیں کرتے تھے، مگر انٹلیکچوئل بحثوں میں سب سے بڑھ کر نام زوار نے پیدا کیا۔ زوار ہم میں سب سے کم عمر تھا، مگر اس نے ہمارے بیچ عالم فاضل بن کر اور بزرگانہ شان اختیار کر کے اپنی بھیگتی مسوں کی کما حقہ تلافی کر لی تھی۔ اس چھوٹی سی عمر میں اناپ شناپ کتابیں پڑھنے کے بعد اعلان کیا کہ آگہی کتابوں سے نہیں ملتی، زندگی کے تجربوں سے گزرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ بس پھر تلاش آگہی میں اس نے افضال کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑے دن شراب سے شغل کیا، پھر اسے ناکافی جان کر چرس، گانجا اور افیون کو آزمایا۔ نہانے دھونے کو، اجڑے کپڑے پہننے کو، حجامت بنوانے کو تزیہ اوقات جانا اور حت الامکان ان فضولیات سے اجتناب کیا۔ جوتا کچھ پرانا ہو گیا، کچھ پالش نہ ہونے اور دھول مٹی میں اٹ جانے سے پرانا نظر آنے لگا تھا۔ اس کے پیتابے اس نے خود نکال کر پھینک دیے، جتن کیا کہ کیلیں باہر نکل آئیں۔ میلوں پیدل چلتا، واپس شیراز آتا تو ایڑیاں لہو لہان ہوتیں۔